أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پہلے پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ مہینے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میلاد النبی کے جلسے میں ایک بم دھماکے میں ہمارے کئی علماء، کارکنان اور کئی سنی نوجوان شہید ہو گئے، اور یہ ایک ایسا المناک واقعہ تھا کہ اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. کئی علماء اس میں شہید ہو گئے، اور ہمارے یہاں دارالعلوم امجدیہ کے صدر مدرس اور میرے استاد حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں شہید ہو گئے. کل ان کا چہلم منایا گیا، اور جماعت اہل سنت کراچی کی جانب سے تمام شہداء کا مشترکہ چہلم انشاءاللہ اتوار 21 مئی کو آرام باغ مسجد میں بعد نماز مغرب منعقد ہوگا. جس سے جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. تو یہ علماء کئی اس میں شہید ہوئے, تو آج میں نے سوچا کہ علم دین حاصل کرنے سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی گوشت گزار کی جائیں, جس سے تحصیل علم کا شوق ہم میں پیدا ہو. اگر ہم اپنی معاشی زندگی میں اتنا وقت نہیں نکال پاتے کہ ہم تحصیل علم کریں, تو کم از کم اپنی اولاد کو ہم عالم دین بنا سکتے ہیں, اور دین کا علم اپنی اولاد کو ہم دلا سکتے ہیں. تو کچھ باتیں انشاءاللہ تحصیل علم کے حوالے سے اور علم دین حاصل کرنے کی فضیلت سے متعلق بیان کی جائیں گی. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا اور فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ, اے فرشتوں تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ قالوا لا علم لنا, قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا سبحانك, اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے, لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تھا, جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا, خون بہایا جائے گا. تو رب کریم نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں فرمایا گیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے, اب ذرا تم بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے وہ تمام علوم سکھا دیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہر شے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور جس چیز کا نام تعلیم فرمایا اس کی تاثیر بھی بیان کر دی کہ فلاں شے کا نام یہ ہے, اس کی تاثیر یہ ہے, اس کے کام یہ ہیں, غرض یہ کہ اس کی متعلق تمام معلومات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی. اور فرشتوں پر اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری ظاہر کی, جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنا مقصود ہوا, تو علم کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنایا. کہ علم وہ شے ہے کہ جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے تخلیق فرمایا, اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک تخت لایا جائے, اور اس کو سجانے کے بعد فرشتوں کو فرمایا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر بٹھاؤ اور پورے آسمان پر انہیں گھماؤ, اور تمام فرشتے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام آسمان میں گھمایا گیا، جہاں جہاں فرشتے ملتے حضرت آدم علیہ السلام سلام علیکم کہتے، وہ جوابات دیتے، اور اس کے بعد پورے آسمان پر گھمانے کے بعد عرش کے قریب آپ کے تخت کو رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو برتری دی تو علم کو ذریعہ بنایا، اور جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فرماتے ہیں کہ ان میں بھی جس نے جلدی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس پر ہوا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو رب کریم نے ان کی پیشانی پر اپنا کلام نقل کر دیا، قرآن مجید ان کی پیشانی پر لکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر حضرت جبریل امی نے سجدہ کیا تو رب کریم نے اس سجدے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں جو جلدی کی تو حضرت جبریل امی کو مرتبہ رسالت عطا فرمایا، اور اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں جو جلدی کی تو ہر ایک کو اس کے سلسلے میں نوازا گیا، اور فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام فضیلت صرف حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی فضیلت کا بارہا ارشاد فرمایا۔ خود رب کریم نے اپنے تمام انبیاء کو علم دین کی دولت سے نوازا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دین علم کی دولت سے نوازا، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم معرفت عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی کا علم عطا فرمایا۔ غرض یہ کہ مختلف انبیاء کو مختلف علوم عطا فرمائے، علم تو سارے کے سارے عطا فرمائے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کی وجہ شہرت بنی، کسی نہ کسی علم میں انہیں ملکہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم ایسا عطا فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر کے علم نے انہیں قید خانے سے گویا بادشاہ بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال تھا۔ ہم آگے چل کے عرض کریں گے کہ حسن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا، یا علم کی دولت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید میں پورا واقعہ موجود ہے، ہم صرف اپنے موضوع سے متعلق بات بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی وجہ سے قید کر دیے گئے، اور قید خانے میں آپ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو خواب کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کوئی خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تجھے رہائی ملے گی اور تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا، بادشاہ کے دربار میں رہے گا۔ چنانچہ اسے رہائی مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک دن خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا؟ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ دریائے نیل ہے، اور دریائے نیل میں سے سات موٹی گائیں نکلتی ہیں، اور اس کے کچھ دیر کے بعد سات دبلی گائیاں نکلتی ہیں، اور وہ دبلی گائے کہتے ہیں کہ اس کے دانت شیر کی طرح نوکیلے تھے، اور اس دبلی گائیوں نے ان موٹی گائیوں کو چیر پھاڑ کر دیا اور انہیں کھا گئیں، حالانکہ گائے گائے کو نہیں کھاتی۔ غرض یہ خواب تھا، ان پتلی اور دبلی گائیوں نے ان سات گائیوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ دریائے نیل جو موجے مار رہا ہے، اچانک وہ خشک ہو جاتا ہے، ریت اڑنے لگ جاتی ہے، اور دریائے نیل کے بیچ سات ہری بالے اگتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سات گویا سوکھی بالے اگتی ہیں، اور ہوا جب چلتی ہے تو وہ سوکھی بالے وہ ہری بالوں کو لپٹ جاتی ہیں اور انہیں بھی جلا دیتی ہیں۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ نہ جانے یہ کس عذاب اور کس مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ فوراً اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ہر ایک کے سامنے خواب بیان کیا۔ لوگوں نے جب اس کے بارے میں معلومات نہ تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بدخوابی ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایسے میں اس شخص نے کہا کہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر گویا بیان کی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ رہا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو خواب کی تعبیر کا عالم ہے، اور آپ اسے بلا کر پوچھیں، یقیناً وہ اس کی صحیح تعبیر بیان کرے گا۔ چنانچہ اس شخص کو اجازت دی گئی اور وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کی طرف سے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا اور یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، آپ فرمائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علی نبی جناب علیہ السلام نے فوراً اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، سبزہ اگے گا، پھل اور پھول ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی کا شکار ہو گیا ملک، اور اس کے رہنے والے قحط سالی کا شکار ہوں گے، اور اس کے بعد 8ویں سال بارش ہوگی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا، لیکن پھر پریشانی یہ ہوئی کہ اب جب 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اب کیا تدبیر کی جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کے مشورے سے جو 7 سال خوشحالی کے تھے اس میں اتنا غلہ اگایا گیا، اتنا اناج اگایا گیا کہ آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے تھے ان میں وہ غلہ کام آ گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی بنیاد پر وہ قید خانے سے باہر آئے۔ واقعات بڑے طویل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بیان کی، آپ کو اس نے وزارت عطا کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ شہرت یہ سنی کہ وہ حسین اور جمیل تھے، اور کیسا حسن تھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ ایک موقع پر مصر کی خواتین سے کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا بے مثال ہے، تم کو نظارہ کرایا جائے۔ ان 7 خواتین اور کچھ خواتین کے ہاتھ میں نیمبو دیے گئے اور ساتھ میں چھری دی گئی، اور کہا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بے نقاب کیا جائے، جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو تمہیں دکھایا جائے، جب تم انہیں دیکھنے لگو تو ان نیمبو کو کاٹنا شروع کر دینا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا، ان عورتوں نے لیمو کاٹنا شروع کیا، لیمو کے کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے انہیں اس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسی محب ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ دیں لیکن تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ وہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں، دیکھو اتنے حسین و جمیل، لیکن آپ کے حسن نے آپ کو وہ بلند مرتبہ عطا نہ کیا۔ حالانکہ آپ بچپن سے حسین تھے، لیکن لوگوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ بچپن سے حسین تھے، لیکن غلاموں کی طرح آپ بکتے رہے، لوگ آپ کو خریدتے رہے۔ آپ بچپن سے حسین تھے، جوانی میں حسین تھے، لیکن آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوئی آپ کو پوچھنا نہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں، دیکھو علم کی فضیلت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم ایسا عطا فرمایا کہ اس علم نے آپ کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فرماتے ہیں یہ علم کی فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان، یہ 3 چیزیں ہیں جسے چاہو پسند کر لو۔ ایک ہے مال، اگر تم مال کو پسند کرو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ ایک ہے ملک، اگر تم ملک کو پسند کرو ہم تمہیں دنیا کی حکمرانی عطا کر دیں گے۔ اور ایک ہے علم، اگر تم علم کو پسند کرو ہم علم کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا، اور جب علم کو اختیار کیا تو مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ملک بھی عطا فرمایا، اور ایسی حکمرانی عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف یہ کہ انسانوں پر حکمرانی کرتے بلکہ جانور بھی آپ کے تابع فرمان تھے. جانوروں کی بولی کا آپ کو علم دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے دور کا واقعہ ہے. آپ نے کسی اور موقع پر یقیناً سنا ہوگا لیکن علم کی فضیلت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اپنے دربار میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے درباریوں میں ایک پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں وہ نظر نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر آنے کے بعد اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بیان کی ہم اس پر سختی کریں گے. ہدہد آ جاتا ہے. ہدہد نے آنے کے بعد بتایا کہ میں ملک سبا پر سفر کر رہا تھا تو میں نے وہ شے دیکھی جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک ملکہ دیکھی, اس کا عظیم تخت ہے اور وہ اپنے تخت پر جلوگر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی, اپنا خط بھیجا اور جب ملکہ سبا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں کون آدمی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے اس عظیم تخت کو یہاں لے آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہیں اور ملک سبا یہ یمن کے دور دراز علاقے میں ایک علاقہ ہے. فرماتے ہیں اتنا فاصلہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون آدمی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, کہ اللہ کے نبی قبل اس کی کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو میں اس تخت کو لے آؤں گا اور میں اس میں قوت بھی رکھتا ہوں. لیکن قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ تخت کی جلدی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس آدمی نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کیا کہا؟ کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یبتغ الیک طرفک, کہ اللہ کے نبی قبل اس کی کہ آپ پلک جھپکیں میں اتنے دور سے جا کر اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ وہ تخت پلک جھپکنے نہیں پائی تھی کہ اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہاں بیت المقدس اور کہاں دور دراز یمن کا وہ علاقہ ملک سبا, اور اتنا عظیم اتنا بڑا تخت صرف پلک جھپکنے میں حاضر کر دے, اور حاضر کرنے والا کون ہو؟ قرآن نے اس کی صفت بیان کی کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ شخص تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو. ارے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو اس کی علمیت کا تو یہ عالم کہ اتنے فاصلے کو سمٹ دے, اور جس کے پاس پورا کا پورا قرآن کا علم ہو اس کی علمیت کا کیا عالم. تو علامہ گویا مفسرین فرماتے ہیں کہ آنن فانن میں اس تخت کو لے آنا اس آدمی کا کمال تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. تو علم نے آدمی کو دیکھا آپ نے کس مرتبے میں پہنچا دیا. اب آئیے چند روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم نقل کرتے ہیں کہ عالم دین اور تحصیل علم کرنے والے کی کیا فضیلت ہے. ہم صرف نکات عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جو فرمایا تو دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جب بندہ تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ بندہ جب تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے, قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے لے کر مدرسے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے اس کے سروں پر سایہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ تحصیل علم کے دوران طالب علم اگر اس کا انتقال ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس طالب علم کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تحصیل علم کرتا ہے طالب علم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جملہ مخلوق جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے تمام کی تمام مخلوق
فرمایا حتیٰ کہ مچھلی پانی میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ بندہ جب تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے دل میں اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. علماء یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوق طلبا اور طالب علم کے لیے دعا کیوں کرتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت اپنی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب علم باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد باقی رہے گی, جب یاد الہی باقی رہے گی تو یہ دنیا باقی رہے گی, اور جب یہ دنیا باقی رہے گی تو یہ سارے کے سارے جانور باقی رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ وہ تو طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں, در حقیقت وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں, در حقیقت وہ اپنی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آیا کہ بندہ جب تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے تو رب کریم ایک ایک قدم کے عوض جنت میں ایک ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, فرماتے ہیں زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے, اور طالب علم جب اس حالت میں انتقال کر جائے فرماتے ہیں کہ ہم اسے قیامت میں گویا شہدا میں اسے اٹھائیں گے. حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ نقل کیا, اس سے تحصیل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بیٹے کو عالم دین بنایا جائے, اسے دین کے علم کی تعلیم دی جائے. چنانچہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا, اور انتقال کے بعد وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا تھا. کہتے ہیں کہ اس وقت اس آدمی کا بچہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اسے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا تھا, اور وہ مدرسے میں یہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام راضی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فرشتوں اس آدمی کو بخش دو, اس لیے کہ میں رؤوف اور رحیم ہوں. ارے جس آدمی کا چھوٹا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے, میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا والد عذاب میں مبتلا نہ ہو, اس کی بخشش ہو جائے. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا تحصیل علم کی کیا فضیلت ہے. ہم میں کا ہر شخص عالم دین نہیں بن سکتا, لیکن اتنی باتوں کا علم تو رکھ سکتا ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں, ہمیں دین کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک میں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمت, بعض روایات میں تو فرماتے ہیں کہ جو یہ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, تو فرماتے ہیں کہ کیا ہر آدمی عالم دین بن جائے؟ کہتے ہیں نہیں, ہر آدمی کو اتنا علم ضروری ہے کہ اس کے عقائد کو وہ سمجھ سکے, اپنے عقائد کا علم ہو اور ان عقائد پر عمل کرتا ہو. اور فرماتے ہیں جو جن جن چیزوں سے اسے وقتاً فوقتاً مسئلہ گویا سابقہ پڑھتا رہے ان کا علم حاصل کر لے. مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ابھی شادی شدہ نہیں, اسے نکاح اور طلاق کے علم کی ویسی فرضیت نہیں, لیکن جیسے وہ شادی کے قریب پہنچے اب اسے نکاح اور طلاق کے مسائل کا جاننا ضروری ہو گیا. عورت ابھی حالت حیض کے قریب نہیں پہنچی, لیکن جیسے اس عمر کو پہنچتی ہے اب اسے حیض کے مسائل کا یاد کرنا ضروری ہو گیا. آدمی چھوٹا ہے, ابھی کاروبار میں مشغول نہیں, لیکن جیسے کاروبار میں مشغول ہونا شروع ہو اب اسے کاروباری معاملات کا علم ہونا یہ ضروری ہو گیا. تو آدمی, ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی ضروریات کا اسے علم ہونا چاہیے. اب آئیے آخر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, کیا ہم اور آپ اتنا علم حاصل ہم نے کیا کہ جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں ہم نے کیا دین کی روح سے اسے سمجھا کہ ہمیں کاروبار کرنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا, حتیٰ کہ کاروبار تو دور کی بات ہے, ہم دن و رات جو نماز پڑھتے ہیں کبھی ہم نے بیٹھ کر کسی عالم دین سے, کسی قاری قرآن سے ہم نے ان آیات کو نہیں سیکھا کہ جنہیں ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں, اور ہم نے سیکھا نہیں تو ہم ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. میں مثال سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ روزانہ عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اور دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. یہ آپ دعا پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لیکن چونکہ ہمیں نماز پڑھنے کے بعد فوراً جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے, اور ہم نے کسی سے قرآنی آیات, ہم نے کسی سے نماز میں پڑھنے والی چیزیں سیکھی نہیں, تو ہم جب غلطی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی غلطی کرتے ہیں. ہم روانی میں پڑھتے ہیں, ہمیں جلدی ہوتی ہے تو ہم روانی میں پڑھتے ہیں ونشکرو کا ولا نکفرو کا, حالانکہ عبارت ہے ونشکرو کا ولا نکفرو کا, اور معنی یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا تیرا شکر ادا کریں گے اور تیری ناشکری نہیں کریں گے, تیرے ساتھ کفر نہیں کریں گے, کفران نعمت نہیں کریں گے. یہ ترجمہ ہے ونشکرو کا ولا نکفرو کا, لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہم پڑھتے ہیں ونشکرو کا ولا نکفرو کا. اب دیکھیے کہ معنی کیا بن جاتے ہیں. اب معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کریں گے اور ضرور کفر بھی کریں گے, اور ضرور کفر بھی کرتے ہیں. یہ صرف ایک الف کو نہ پڑھنے کی وجہ سے معنی میں اتنا بڑا فساد آ گیا, تو ہمیں چونکہ سیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کسی سے سیکھتے نہیں, تو ہم ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. ولا نکفرو کا کو ہم ولا نکفرو کا پڑھ لیں گے, تو ترجمہ جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم شکر کریں گے اور کفران نعمت نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, لیکن ولا نکفرو کا پڑھ لیا. آپ نے لام الف لا نہیں پڑھا بلکہ لام زبر لا پڑھ لیا, تب معنی یہ ہو گیا کہ ہم ضرور کفر کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا فساد کر دیا ہم نے. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں. لیکن اگر یہی عبارت ہم توجہ سے نہ پڑھیں, ہم کہیں سیکھیں نہ, اور ہم زبر زیر کا فرق کرنے لگ جائیں, اور اسی عبارت کو جو عبارت یہ ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اگر ہم عبارت کو یوں پڑھ دیں کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سب سے زیادہ علماء سے ڈرتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ کتنا فساد آ گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین کو سیکھا جائے. جو چیزیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اسے ضرور ضرور سیکھ لیا جائے کہ ہم تو عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں, لیکن دیکھا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے, ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے, ہماری عدم توجہی کی وجہ سے ہم صحیح عبارت کی جگہ غلط عبارت پڑھ جاتے ہیں, اور جہاں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم کفر نہیں کریں گے, وہاں ہم اپنی بے علمی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ضرور کفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.